یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. افغان حکومت نے اپنے بلائے گئے لویا جرگے کے مشورے پر طالبان کے ان 400 قیدیوں کو بھی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا جن کو وہ پہلے خود رہا کرنے کو تیار نہ تھی, اور توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ ہفتے سے بین الافغان مذاکرات بھی شروع ہو جائیں گے جو امن کے عمل میں ایک بڑی پیش رفت ہوگی. لیکن داعش سمیت ابھی ایسے دہشت گرد گروپ افغانستان میں موجود ہیں امن جن کے مفاد میں نہیں ہے, کیا وہ امن کے عمل میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں؟ سنتے ہیں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی اس رپورٹ میں.
افغانستان میں طالبان کے ان بقیہ 400 قیدیوں کی رہائی کے فیصلے کے بعد جس کا حکومت افغانستان کو اس کے بلائے گئے لویا جرگے نے مشورہ دیا تھا, اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ بین الاقوام بات چیت آئندہ ہفتے شروع ہو سکتی ہے جو امن کے عمل میں ایک اہم پیش رفت ہوگی. لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ داعش اور القاعدہ جیسے گروپ کیا اس امن کو سبوتاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اس بارے میں ہم نے میری ٹائم اسٹڈی فورم کے سلمان جاوید, افغان صحافی اور تجزیہ کار انیس الرحمان اور افغان امور کے ایک ماہر ڈاکٹر حسین یاسا سے گفتگو کی ہے اس سوال کے جواب میں کہ کیا داعش القاعدہ یا تحریک طالبان پاکستان کے پاکستان مخالف مسلح لوگ جو افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں اور امن جن کے مفاد میں نہیں ہے اس امن کے عمل میں خلل ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں؟ سلمان جاوید نے کہا,
جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ اگر ہم پچھلے چند مہینوں کا ہی یعنی اپریل سے لے کے ابھی تک کا ہی جائزہ لے لیں تو اپریل کے اندر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سکھ گردوارے کے اوپر ایک حملہ ہوا تھا اور اس کے اندر کافی جو ہے وہ داعش نے جو ہے وہ حملہ کر کے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی, اور نہ صرف ذمہ داری قبول کی بلکہ اس بات کا اعادہ کیا کہ پسرا کے اور بھی حملے سافٹ ٹارگیٹس کے اوپر کریں گے. اس کے بعد ابھی یہ جو جلال آباد پریزن اٹیک ہوا ہے اسی مہینے وہ سب کے سامنے ہے, اس کے اندر جس طریقے سے انہوں نے بہت سارے پریزنرز کو وہاں سے نکلوایا ہے آئی ایس نے, ٹی ڈی پی کے بارے میں رپورٹ نکلی تھی کہ 5-6 ہزار کے قریب اینٹی پاکستان ٹیررسٹ ہیں وہ موجود ہیں اور انہوں نے زیادہ تر نے داعش کا ہی رنگ جو ہے وہ اپنے اوپر چڑھا دیا ہے. اسی طریقے سے یونائٹیڈ نیشن کی پہلے بھی رپورٹ آئی تھی جس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک ہمارا جو ہمسایا ملک ہے اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اسٹیٹ کے وہ داعش کا حصہ بن چکے ہیں, افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح بہت ساری ایسی رپورٹس ہیں, بہت سارے ایسے انڈیکیٹرس ہیں جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ داعش جو ہے وہ ایک جڑ پکڑی ہے افغانستان کے اندر, اپنے آپ کو کنسنٹریٹ کری اپنی پاور کو, اور وہ ڈیفینیٹلی کوشش کرے گی کہ وہ اس پیس پروسیس کو فیل کرے. بیان آیا ہے افغان طالبان کے جو اسپوکس پرسن ذبی اللہ مجاہد کا کہ جو یہ جو ابھی لویا جرگہ ہوا, لویا جرگہ کے بعد جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ آخری 400 پرزنرز کو بھی وہ ریلیز کریں گے, اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ان کو ریلیز کیا جائے گا اور ٹرانسپورٹ کیا جائے گا تو داعش اس پہ حملہ کر سکتی ہے, ہماری فاسٹ رپورٹس ہیں, اور نہ صرف حملہ کرے گی بلکہ کوشش کرے گی کہ وہ اس کے ذریعے ایک ہیوک کریٹ کر سکے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مسلسل سامنے آ رہی ہیں, اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی اسٹیک ہولڈرز ایسے موجود ہیں ریجن کے اندر جو کہ نہیں چاہتے کہ پیس پروسیس جو ہے وہ پار چڑھے ہیں, تو صرف سافٹ ٹارگیٹس نہیں بلکہ کسی بڑے ٹارگیٹ کو بھی وہ نشانہ بنا سکتے ہیں.
اچھا سلمان جاوید صاحب, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس پیس پروسیس کے نتیجے میں کوئی انٹرم گورنمنٹ بنتی ہے یا طالبان شریک اقتدار ہوتے ہیں تو کیا اب طالبان ورسز دیز گروپس دیکھنے میں آئے گا افغانستان میں؟
نہ صرف طالبان بلکہ اگر طالبان انٹرم گورنمنٹ بنے گی اور اس میں سب کے اسٹیٹس آئیں گے تو وہ سب کے سب جو ہیں اس دہشت گرد گروپ کے خلاف لڑنا چاہیں گے, کیونکہ یہ تو اوور آل جو افغانستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, چاہے وہ پشتون ایلیمنٹس ہیں, چاہے وہ ڈیموکریٹک ایلیمنٹس ہیں, چاہے وہ طالبان ہیں, چاہے وہ تاجک ہیں, ازبک ہیں, ان سب کے ہی خلاف, ان سب کے انٹرسٹ کے خلاف ہے یہ گروپ. تو نہ صرف یہ کہ طالبان کی وار مشینری بلکہ جو افغانستان کی رجیم کے انڈر یعنی افغان نیشنل فورسز ہیں, آرمی ہے, NDS ہے, پولیس ہے, پیراملٹری فورسز ہیں, وہ سب کے سب شاید پھر اس کی طرف رخ کریں گے آئی ایس ایس کی طرف. لیکن جب تک انٹرم گورنمنٹ نہیں بنتی, اس کی کمپوزیشن سامنے نہیں آتی, تب تک جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں ہو سکتی, کیونکہ طالبان اور آئی ایس ایس کی تو ابھی بھی جھڑپیں اور لڑائیاں جاری رہتی ہیں. اصل تو یہ دیکھنا ہوگا کہ انٹرم گورنمنٹ بننے کے بعد کیا افغان گورنمنٹ کی جو مشینری ہے, جو فورسز ہیں, کیا وہ ISIS کے خلاف اپنا فل تھروٹل دیں گی یا نہیں دیں گی, یہ انٹرم گورنمنٹ بننے کے بعد ہے. ہمارا خیال یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے جو افغان فورسز کا جو رجیم ہے وہ ضرور اس طرف جو ہے وہ کرے گا, رخ کرے گا ISIS کی طرف.
لیکن انیس الرحمان کا خیال اس سے کچھ مختلف تھا. ان کا کہنا تھا کہ داعش یا القاعدہ جیسے گروپوں کو طالبان کی پشت پناہی حاصل ہے.
القاعدہ یا ISIS یا جو پاکستانی طالبان ہیں, یہ بھی طالبان کی پشت پناہی پہ آئے ہیں, کیونکہ اگر طالبان ان لوگوں کو جگہ نہ دیتے اپنے جو ان کے انڈر کنٹرول ایریا ہے تو یہ لوگ خود جگہ نہیں بناتے. دیکھیں جو ننگرہار کا یا کنر کا مثال میں دوں گا, یہاں پہ طالبان کا ایک راج تھا اور یہاں پہ رہتے تھے, لیکن جیسے ہی داعش آئے تو طالبان نے وہ جگہ چھوڑ دی اور وہاں پہ داعش آ گئے. داعش کے خلاف امریکنز نے اور افغان فورسز نے بھرپور مزاحمت کی اور ان کے خلاف بھرپور آپریشن کی اور ان کو وہاں سے دھکیل دیا اور ختم کر دیا. اور آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ داعش مارے گئے اور کتنے زیادہ تسلیم ہو چکے ہیں. اسی طرح جب القاعدہ کی جو افغانستان میں ابھی جو ایگزسٹنس ہے وہ بھی طالبان کی وجہ سے ہے, کیونکہ طالبان کی صفوں میں جو ہے القاعدہ موجود ہے اور ابھی تک طالبان کی طرف سے بھی اس حوالے سے کوئی کلیئر اسٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے کہ ہم القاعدہ کے ساتھ جو ہے اپنے روابط توڑیں گے یا ان کو چھوڑ دیں گے. اسی طرح جو پاکستانی طالبان ہے وہ بھی افغان طالبان کے ساتھ رہ رہی ہیں. ابھی واقعہ ہوا ہے ننگرہار میں نازیان ڈسٹرکٹ میں, کہ وہاں پہ لشکر اسلام اور افغان فورسز کے درمیان جھڑپ ہوئی ہیں اور یہی لشکر اسلام کی جو تنظیمیں ہیں وہ طالبان کی ایریاز میں رہ رہی ہیں اور ان کے ساتھ اکٹھا جو ہے وہ افغانستان میں ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو اگر طالبان سنسیریٹی دکھاتے ہیں کہ ہم افغان عوام کے لیے افغانستان میں پیس لانے کے لیے کام کریں گے تو ان کو پھر یہ کام کرنا ہوگا کہ وہ اپنے صفوں میں فورن جو ملٹنٹس ہیں جس کو ہم یا ISIS کہتے ہیں یا القاعدہ کہتے ہیں یا پاکستانی طالبان کہتے ہیں, تو ان کو جگہ نہیں دینی ہوگی, کیونکہ اگر طالبان پاکستانی طالبان افغانستان میں اندر رہ رہی ہیں تو وہ کوئی ان کی اسپیسیفک جگہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو ہے پاکستانی طالبان رہ رہے ہیں, لیکن وہ بھی افغان طالبان کے ساتھ ہیں اور یہی سے جو ہے اپنے واقعات کر رہے ہیں اور پاکستان میں اندر جو دھماکے ہوتے ہیں اور تحریک طالبان پاکستان ذمہ داریاں لے رہی ہیں, تو پھر طالبان کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ پیس ڈیل کی طرف آئیں گے اور جو پیس ڈیل ہوگا اس میں مکمل سنسیریٹی ہونی چاہیے, کیونکہ اس میں ضمانتیں ہیں, اس میں گارنٹی لوگ ہیں, اقوام متحدہ ہوگی, امریکنز ہوں گے, قطر کی کنٹریز ہوں گی اور جو پاکستان خود ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, ایران ہے, تو یہ سب چیز کنٹریز جب انوالو ہوں گی تو پھر طالبان بھی پیس ڈیل میں سنسیریٹی دکھانی ہوگی, ورنہ طالبان اکیلے رہ جائیں گے.
اور ڈاکٹر حسین جیسا کا اس سوال کے جواب میں کہ کیا وہ امن کے عمل کو مکمل ہوتا دیکھ رہے ہیں کہنا تھا.
ابھی تو مکمل ہونے میں تھوڑا سا ٹائم باقی ہے, لیکن بہر صورت غنی صاحب کا جو یہ اقدام تھا لوئی جرگے کے حوالے سے اس نے طالبان کو تھوڑا سا میرے خیال سے ڈیفنسو پوزیشن میں قرار دیا ہے, کیونکہ جس ادبیات میں لوئی جرگے نے اپنا مشورہ دیا ہے اور غنی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو ہے انہی مشوروں کی روشنی میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے, بڑی روشن اور واضح ادبیات کے ساتھ انہوں نے اپنی تجاویز دی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, افغانستان کا جو سسٹم ہے ڈیموکریٹک ریپبلک اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, وہ جو ہماری جو 20 سالہ جو اچیومنٹ ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, اقلیتوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق سب کا احترام کیا جائے گا اور ہم بین الاقوامی کنونشنز کی پاسداری کریں گے. تو یہ ادبیات جو ہے کھل کے سامنے آ گئی ہیں, جبکہ اس طرف سے طالبان کے ادبیات ابھی تک مبہم ہیں. وہ جو ہے جس اسٹائل میں بات کرتے ہیں اسے فارسی میں کلی گوئی کہتے ہیں, یعنی وہ جو ہے زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے ہیں کہ اگر وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شریعت میں اس کی بڑی گنجائش ہے, لیکن وہ کہتے نہیں کہ 1-2-3 کیا عورتیں الیکشن میں حصہ لے سکتی ہیں, کیا عورت جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی بن سکتی ہے, اسی طرح کے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ ان کا جو اسٹینڈ ہے وہ سسٹم کے حوالے سے کہ آیا وہ ابھی تک امارات اسلامی پر مصر ہیں اس کی ریوائیول کے لیے یا جو ہے وہ ریپبلک سسٹم کو, یہ جو ریپبلکن سسٹم ہے اور جو ڈیموکریسی ہے افغانستان کے اندر, کیا وہ الیکشن کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں, تو وہ جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. تو اب میرے خیال سے جو ہے وہ یہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تکمیل کی طرف جا رہا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ہے میز پہ جب دونوں فریق بیٹھیں گے تو وہ جو ہے زیادہ کھلی گوئی نہیں کریں گے بلکہ انہیں جو ہے اسپیسیفکلی اپنے مواقف کا اظہار کرنا پڑے گا مختلف چیزوں کے حوالے سے.
افغانستان میں جو دوسری فورسز ہیں, اقوام متحدہ کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے کہ 4,000 سے زیادہ اینٹی پاکستان فائٹر جو ہیں افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں, داعش ہے, القاعدہ ہے, کیا یہ جو گروپس ہیں یہ پیس کے لیے اسپائلر ثابت نہیں ہوں گے؟
دیکھیں اس میں وہ بھی کھل کے سامنے آیا ہے کہ یہ جو فورن فائٹر ہیں ان کو ہم رہا تو کریں گے لیکن اس کو ایک میکینزم کے ساتھ جو ہے وہ ان کے مربوطہ جو ممالک ہیں ان کے حوالے کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ افغانستان کے فورن منسٹر نے بھی اس جرگے سے ایک دو دن پہلے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ جو فورن فائٹرز ہیں ان کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے, انہیں اپنے اپنے ملکوں کو جانا پڑے گا. تو یہ جو طالبان بھی اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ ان کا دفاع نہیں کر سکتے, انٹرنیشنلی اور نیشنلی ان کا دفاع نہیں کر سکتے, تو ان کو جو ہے اپنی بقا کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ خرابی تو کرنا پڑے گا.
تو وہ خرابی کیا امن کے اس پروسیس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیے اگر طالبان جو ہے جعفری صاحب, اگر طالبان جو ہے وہ صادقانہ اور ایک دیانتداری کے ساتھ میز پہ بیٹھے اور افغان حکومت کے ساتھ اس مسئلے کو ایک مشترکہ چیلنج کے طور پر اگر وہ مل کر مقابلہ کریں تو کوئی بڑی بات نہیں. میرے خیال سے وہ جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں وہ ٹیررسٹ گروپ ہیں, ان کی حرکتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ مضر ہیں لیکن وہ جو ہے بیٹل فیلڈ میں ان کی کوئی خاص حیثیت نہیں ہے.
اگر طالبان کوئی ڈومیننٹ پوزیشن حاصل کر لیتے ہیں وہ خود بھی ان گروپس کے خلاف برسر پیکار ہوں گے؟
میں ابھی تک اس نتیجے پہ نہیں پہنچا ہوں کہ طالبان جو ہے وہ اس گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے کیونکہ وہ بھی ایک بہت ہی مشکل فیصلہ ہوگا ان کے لیے. میرے خیال سے طالبان کو جو ہے انٹرین گورنمنٹ پہ بہت زیادہ زور دینا پڑے گا. اب جہاں تک ان کی پوزیشن کی بات ہے وہ تو ہے ہی ڈومیننٹ پوزیشن میں, امریکہ ان سے بات کر رہا ہے اور ہر کئی ممالک میں جب ان کے ڈیلیگیشن جاتے ہیں تو ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے ان کے رستوں میں. لیکن ان کو ایک بات دھیان میں رکھنا ہوگا کہ وہ جو ان کا جو پروفائل ہے وہ حقیقی پروفائل نہیں ہے اس وقت, جتنا بڑا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے ان کو. تو ان کو جو ہے وہ بہت ہی دیانتداری کے ساتھ اس پیس پروسیس کو آگے لے جانا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ وہ ایک 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 طرف بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف مختلف علاقوں میں لیٹر بھیج رہے ہیں کہ آپ ہماری بیعت کریں اور پھر جو ہے دوسرے علاقوں میں ناردرن سینٹرل ایریاز میں جو ہے وہ مسلسل اٹیک کر رہے ہیں. ان کو اپنے حقیقی پروفائل کے ساتھ آگے آنا پڑے گا.
عمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
کووڈ 19 کے دوران جہاں ڈاکٹرز اور طبی عملہ فرنٹ محاذ پر رہا, وہاں ایک اور ایسا شعبہ اور ایک ایسے شعبے کے لوگ بھی سب سے آگے رہے جو کہ فارمیسی کا شعبہ کہلاتا ہے. یہ وہ شعبہ تھا اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کووڈ 19 کے مریضوں کو اور کووڈ 19 کے مرض میں مبتلا لوگوں کو ادویات فراہم کی, اپنی صحت کو, اپنی جان کو داؤ پر لگا کر, اور بدستور اپنے کلینکس پر, اپنے فارمیسی سٹورز پر آتے رہے. اس شعبے کو سراہنے کے لیے اور اس شعبے میں کام کرنے والوں کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات پہنچانے کے لیے اور اس بارے میں بھی معلومات پہنچانے کے لیے کہ امریکہ میں فارمیسی کا شعبہ کس طرح کام کرتا ہے, اس شعبے میں کیا کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں فارمیسسٹ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ ادویات فارمیسی سے لینے جاتے ہیں یا خریدتے ہیں. ہمارے ساتھ ساتھ موجود ہیں محمد عمیر خالد جو فارمیسی کی ایک امریکی چین ہے یہاں امریکہ میں, جس میں یہ فارمیسی مینیجر ہیں اور ایک ماہر فارمیسسٹ ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عمیر خالد صاحب.
وعلیکم السلام.
عمیر خالد صاحب کچھ بتائیے کہ امریکہ میں فارمیسی کا شعبہ خاص طور پر کووڈ 19 کے دوران کس طرح فرنٹ محاذ پر رہا؟
جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ ڈیورنگ جس ساری پینڈیمک کے دوران فارمیسیز اوپن رہی ہیں, ہم لوگ فرنٹ محاذ پہ تھے. ہم لوگوں نے میک شور کیا کہ ساری ادویات سب کو ٹائملی, مطلب کہ وقت پہ سب کو یہ ادویات ملتی رہیں. یہاں پہ امریکہ میں ہر ریاست کا, ہر اسٹیٹ کے لاز ہیں جو فارماسسٹ کو اختیارات دیتے ہیں کہ وہ ان کو ایکسٹرا اختیارات ملتے ہیں. جس طرح ہمارا یہاں پہ اسکوپ ہے کہ ہم چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہیں جس طرح پیٹ میں درد ہے کسی بھی مائنر وجہ سے, یا فلو ہے یا کھانسی ہے یا کسی کو کوئی قبض ہے یا ایسی ہلکی پھلکی بیماری ہے, تو وہ ان کو ڈاکٹرز یا کلینک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ فارماسسٹ کے پاس آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہماری ادویات اوور دا کاؤنٹر جو ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں وہ ہم ان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. تو اسپیشلی اس پینڈیمک میں جب لوگوں کو بہت مشکل پیش آ رہی تھی ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ بنانے کے لیے یا کلینکس پہ ویٹ ٹائم بہت زیادہ تھا, تو وہاں پہ ہم نے ان کو لوڈ کو بہت کم کیا اور ہم نے وہ کمیونٹی کی ہیلپ کی ہے کہ ان کو اگر کوئی ایڈوائس وغیرہ چاہیے میڈیسن میں تو وہ ہم بہت ایزیلی ایکسیسیبل تھے.
اور کووڈ 19 کے دوران جو کووڈ کے مریضوں کے علاج کے لیے جو ادویات کی فراہمی تھی, گو کہ وہ کوئی اسپیسیفک ادویات تو نہیں تھی, وہ بھی جو بھی کارگر ثابت ہو رہی تھیں ان کا سلسلہ بھی, ان کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری رکھا فارمیسیز نے.
بالکل, کچھ ادویات تھیں جو شروع شروع میں کرونا کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے تھیں, وہ جب ہمارے پاس ان کے مریض آتے تھے تو ہم میک شور کرتے تھے کہ ان کو اس ادویات کے بارے میں بتاتے تھے کہ اگر ان کے کوئی پاسبل سائڈ افیکٹس ہیں یا اگر کوئی اور میڈیکیشن لے رہے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی یہ انٹریکشن تو نہیں ہو رہی, تو وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے تھے. اس کے علاوہ ہماری ریاست کیلیفورنیا کے جو گورنر نے ہمیں اتھارٹی دی تھی کہ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کووڈ کا, تو اس کے لیے ڈاکٹر کا نسخہ نہیں چاہیے, فارماسسٹ خود سے آرڈر کر سکتا ہے ٹیسٹ کو. تو یہاں پہ بہت سی فارمیسیوں نے ڈرائیو تھرو ٹیسٹنگ شروع کی, تو وہاں پہ فارماسسٹ ٹیسٹ آرڈر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ٹیسٹ کی فراہمی بھی جاری تھی. تو اس وجہ سے بھی ہاسپٹلز اور کلینکس کا لوڈ بہت کم ہو گیا تھا, اور فارماسسٹ اسی فارماسسٹ کی وجہ سے ٹیسٹ بہت ایزیلی اویلیبل تھے پبلک کو.
تو یہ بتائیے کہ فارماسسٹ کون ہوتا ہے, کس طرح اس کی کیا کوالیفیکیشن ہوتی ہے, کس شعبے کا وہ ماہر ہوتا ہے یہاں امریکہ میں؟
فارماسسٹ یہاں پہ امریکہ میں یہ ہے کہ یہاں ہم ایک ڈگری کرتے ہیں, اس کو فارم ڈی کہتے ہیں, ڈاکٹر آف فارمیسی. مختلف ممالک میں یہ, جس طرح پاکستان میں اگزامپل دیتا ہوں, یہ ایف ایس سی کے بعد 5 سال کی ڈگری ہے. یہاں پہ کچھ لوگ بیچلرز کے بعد اسکول میں جاتے ہیں, کچھ ہائی اسکول کے بعد سیدھے فارمیسی اسکول میں چلے جاتے ہیں, کچھ کی 3 سال کی ڈگری ہے, کچھ کی 5 سال کی ڈگری ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی پریویس ایجوکیشن کتنی ہے, یہ امریکہ میں تھوڑا سا مختلف ہے. تو لیکن یہ ڈاکٹر آف فارمیسی ہے, یہ ڈاکٹریٹ ڈگری ہے, تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہماری ایجوکیشن میں یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کون سے ادویات کے بارے میں, کہ ادویات کے سائڈ افیکٹس کتنے ہیں, ادویات اگر یہ ایک میڈیکیشن دوسری میڈیکیشن کے ساتھ کوئی انٹریکشن تو نہیں ہے پاسبل. مختصر یہ کہ ہم میک شور کرتے ہیں کہ جو رائٹ میڈیکیشن ہے وہ رائٹ پیشنٹ کو جا رہی ہے جب ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کر دیتا. تو اس کے علاوہ وہ ہاسپٹل میں بھی فارمیسیز ہوتی ہیں جہاں پہ وہ جاب کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ بیسیکلی جو لا ہے امریکہ کا وہ یہ ہے کہ فارمیسی جو ہے وہ فارماسسٹ کی پریزنس کے وداؤٹ, اس کی موجودگی کے بغیر وہ کھل نہیں سکتی. تو یہاں پہ فارماسسٹ کی موجودگی لازمی ہے, فارماسسٹ کی موجودگی جو ہے وہ لازمی ہے فارمیسی پہ.
تو کیا ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں فارماسسٹ کی یہاں پر, اور کیا ایکسٹرا اس پہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو کہ دوسرے پاکستان جیسے ملکوں میں کسی فارماسسٹ پر نہیں ہوتی؟
تو یہاں پہ پاکستان, کیونکہ میں پاکستان سے آیا ہوں تو مجھے پتا ہے پاکستان میں بھی وہ ساری کی ساری جو ریسپانسبلٹیز ہیں وہ فارماسسٹ کے اوپر ویسے کی ویسی ہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ اس امریکہ میں لاز اینڈ ریگولیشن ایسے ہیں جو ہمیں وہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا لازمی ہے. جس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پورا پروسیس کیسے کام کرتا ہے, کہ ہمارے ایز اے فارماسسٹ ہماری کورسپونڈنگ ڈیوٹی ہوتی ہے پرسکرائبر کے ساتھ, کہ جیسے ایک پرسکرائبر ایک میڈیکیشن جو ڈاکٹر ہے وہ ایک نسخہ جاری کرتا ہے اور فارمیسی پہ آتا ہے, تو یہ فارماسسٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو میک شور کرے کہ وہ رائٹ ڈرگ جو ہے وہ رائٹ پیشنٹ کو جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اس دورانیے میں اگر فارماسسٹ क्योंकि हम मेडिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं, हमें उनकी इंटरेक्शंस के बारे में पता होता है, तो अगर हमें महसूस होता है कि ये ड्रग जो है वो इस पेशेंट की एज के लिहाज से ठीक नहीं है, या इसकी जो डोज है वो मिकदार जो डॉक्टर ने दी है वो थोड़ी सी ज्यादा है या कम है, तो हम ये करते हैं कि हम डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करते हैं, उनको कॉल करते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि ये हम समझते हैं कि ये मेडिकेशन की मिकदार और ये जिस तरह या आपने नुस्खा जारी किया है ये लगता है कि इसमें थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं, तो आफ्टर डॉक्टर की अप्रूवल के बाद हम उनमें वो चेंजेस कर सकते हैं। जब ये सारा अमल हो जाता है तो हम मेक श्योर करते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो हम वो प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रेडी कर लेते हैं पेशेंट के लिए। अब यहाँ पे एक चीज होती है कि हर रियासत का डिफरेंट लॉ है। कैलिफोर्निया में ये लॉ है कि जो कंसल्टेशन है वो लाजमी है। जब एक पेशेंट मेडिकेशन लेने के लिए आता है तो हमें कंसल्टेशन करना लाजमी है। कंसल्टेशन से मुराद ये है कि हमें उसे बताना है कि आपने ये मेडिकेशन कैसे लेनी है, कितने दफा लेनी है, फूड खुराक के साथ लेनी है, खुराक के साथ नहीं लेनी, कहाँ पे रखनी है, फ्रिज में रखनी है या बाहर रखनी है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, जिस तरह कुछ अद्वियात वो नींद तारी कर देती हैं तो आपने इसके साथ ड्राइव नहीं करना, कुछ ऐसी चीजें जो आपकी जो स्किन को लाइट के साथ सेंसिटिव कर देते हैं तो आपने धूप के साथ नहीं जाना, धूप में बाहर ज्यादा नहीं फिरना, तो ये चीजें हैं जो हम बाय लॉ हमें करनी पड़ती हैं। तो अगर हम नहीं करते तो लाइबिलिटीज हैं कि अगर यहाँ पे बोर्ड ऑफ फार्मेसीज होते हैं, अगर हम किसी पेशेंट को कंसल्ट नहीं करते तो हमें फाइन हो सकता है जो कि जो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में है, मतलब कि 10,000 डॉलर, जो पाकिस्तानी अगर देखें तो वो भी। अगर आप अगर किसी को किसी मेडिकेशन की एलर्जी थी तो अगर हमने उसको उसकी एलर्जी हमने उससे नहीं पूछा किसी एंटीबायोटिक से और हमने उसको एंटीबायोटिक दे दी है और वो पेशेंट इमरजेंसी में चला गया है, वो डिपेंड करता है कि वो एक चेन रिएक्शन है, तो वो यहाँ पे फिर कोर्ट में वो एक प्रोसीडिंग होती है, तो डिपेंड करते हैं एट द एंड के वो पेशेंट कितनी उसको नुकसान हुआ था, उस लिहाज से उसका लाइसेंस भी रिवोक हो सकता है, उसका वो लाइसेंस उसको जब्त कर सकते हैं, उसको सस्पेंड कर सकते हैं, और बाज औकात अगर पेशेंट को अगर वो पेशेंट की जान चली गई है तो वो जेल तक जा सकता है फार्मासिस्ट।
यानी उसकी पूरी जिंदगी खराब और तबाह हो सकती है अगर वो एक गलती करे जो इतनी बड़ी हो गई, किसी की जान का नुकसान हो जाए।
बिल्कुल
और ये लॉज जो हैं इन पर बड़ा स्ट्रिक्टली अमल होता है। तो उमर खालिद साहब, आप लोग दवाइयाँ बनाते नहीं हैं बल्कि बनी बनाई दवाइयाँ जो हैं उनको नुस्खे के मुताबिक बोतल में डालकर।
इसमें इसमें दो तीन चीजें हैं। कुछ कुछ जिस फॉर एग्जांपल अगर ये अगर एक डॉक्टर एक नुस्खा टैबलेट का देता है और वो मेडिकेशन टैबलेट में अवेलेबल है तो हम ये है कि वो उसी को उसी तरह उसको हम डिस्पेंस कर देते हैं पेशेंट को। लेकिन यहाँ पे एक और शोभा भी है, उसको कंपाउंडिंग फार्मेसी कहते हैं। फार्मेसी जो है फार्मासिस्ट करता है कि मिसाल के तौर पे अगर एक डॉक्टर एक पेशेंट को दवाई लिक्विड में देना चाहता है, सिरप में देना चाहता है, या वो क्रीम या ऑइंटमेंट की शक्ल में देना चाहता है और वो ऐसे अवेलेबल नहीं है, तो हम फार्मासिस्ट ये करते हैं कि हम वो टेबलेट से उसको क्रश करके उसको लिक्विड में बना के दे देते हैं, उसको ऑइंटमेंट में चेंज करके दे देते हैं। तो ये कंपाउंडिंग फार्मेसी है, फार्मेसी है जो एक और शोबा है जो फार्मासिस्ट ऐसे उसको पेशेंट की स्पेसिफिक नीड के लिए उसको हम चेंज करके उसको पेशेंट को भी दे देते हैं।
अच्छा, तो ये अमेरिका में दवाएं इतनी महंगी क्यों हैं?
ये तो गवर्नमेंट को इसका थोड़ा सा ज्यादा अंदाजा होगा। बाकी तो ये है कि यहाँ पे हेल्थ इन जनरल थोड़ी सी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। यहाँ पे मेडिकेशन जो हैं काफी एक्सपेंसिव हैं। अगर आप देखें हमारे नेबर कंट्रीज जो हैं, कनाडा हो गया, वहाँ पे हेल्थ केयर बहुत सस्ती है। लेकिन अमेरिका में मेडिकेशंस इन जनरल वैसे एक्सपेंसिव हैं। अब तो गवर्नमेंट लेवल पे ज्यादा बेहतर पता होगा उनको कि वो क्यों इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है।
यानी फार्मासिस्ट को नहीं पता कि ये दवाइयाँ जो हैं कितनी लागत में बन रही हैं और कितनी लागत में फरोख्त हो रही हैं।
फार्मासिस्ट को एज सच कॉस्ट इन सेंस नहीं होता, क्योंकि मे बी यहाँ पे रिसर्च ये है, रिसर्च पे कॉस्ट जितनी आती है उसके मुताबिक ये कंपनीज अपनी प्राइसेस को सेट करते हैं। लेकिन फार्मासिस्ट एज सच उसमें ये नहीं है कि प्राइस रिलेटेड, वो फिर कंपनीज उन चीजों को हैंडल कर रही होती हैं।
ठीक। अच्छा, अब ये बहुत सारी जो शोबे हैं उनमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, तो फार्मेसी का जो शोबा है इसमें जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस हद तक हो रहा है और कितना हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है?
यहाँ पे फार्मेसी में भी बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, जैसा कि यहाँ पे लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हैं। जिस तरह अगर कुछ स्टोर जो हैं कुछ एरिया में वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम वाले हैं, जो ज्यादा बहुत ज्यादा नुस्खे करते हैं एक दिन में, तो यहाँ पे हमारे पास मशीन्स हैं। मशीन इस तरह है कि जब फार्मासिस्ट को नुस्खा आता है डॉक्टर के से, और डॉक्टर फार्मासिस्ट उसको मेक श्योर करता है कि ये नुस्खा ठीक है और ये पेशेंट के हर लिहाज से बिल्कुल ठीक है, और उसको वो प्रूव कर देता है, तो वो मशीन्स होती हैं जो खुद ही वो मेडिकेशंस बॉटल्स में डाल के उसके ऊपर लेबल लगा के उसको पैक करके आपको दे देती हैं। लेकिन ये फैसिलिटी हर स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, ये उन्हीं स्टोर पे अवेलेबल है जहाँ पे वो उसकी जरूरत है, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सी कंपनीज हैं जिन्होंने डिलीवरीज शुरू कर दी हैं, कि वो हाउस डिलीवरीज करते हैं, कि वो फार्मासिस्ट डॉक्टर पेशेंट को कॉल कर देता है या उनको वो साथ में पेपर भेज देते हैं वो डिलीवरी के, तो वो पेशेंट को बेसिकली जाना नहीं पड़ता, तो उसकी दवाई उसके घर में उसको अवेलेबल हो जाती है।
मुमकिन पहले नहीं था ये सिलसिला ना?
जी बिल्कुल, पहले पहले नहीं था। पेंडेमिक में बहुत से लॉज यहाँ पे चेंज हुए हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने थोड़े से पीरियड के लिए उनको चेंज करनी पड़ी, क्योंकि इस पेंडेमिक की वजह से जिस तरह कंसल्टेशन उन्होंने कुछ स्टेट्स में वेव कर दी थी कि फार्मासिस्ट को कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेशेंट को फिर फार्मेसी में आना पड़ता है, वो फेस टू फेस कॉन्टेक्ट होता है, तो चांसेस है कि मतलब कि स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा हैं कोविड के, तो उन्होंने बहुत सी चीजें हैं जो उन्होंने चेंज की हैं। लेकिन ये सिर्फ इसी पेंडेमिक की वजह से, अदरवाइज आपको कंसल्टेशन जो है वो लाजमी है। अगर वो फार्मासिस्ट फेस टू फेस नहीं कर सकता तो बोर्ड ने उनको ऑप्शन दिया कि आप उनको कॉल कर लें, या आप उनको वीडियो कॉल कर लें, या उनको जस्ट ऑडियो कॉल कर लें, लेकिन आपको कंसल्टेशन लाजमी है उनको देना।
ठीक। अच्छा ये बताइए मोहम्मद उमर खालिद साहब, कि अगर पाकिस्तान से कोई स्टूडेंट यहाँ पर फार्मेसी पढ़ने आए तो क्या स्कोप है उसके लिए यहाँ पर तालीम का, और क्या स्कोप है उसका रोजगार का?
यहाँ पे मैं तो इनकरेज करता हूँ अपने सीनियर्स को, सीनियर्स को, कि वो यहाँ पे आए, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे। एक्चुअल में आपके पास हॉस्पिटल फार्मेसीज हैं, आपके पास रिटेल फार्मेसीज हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे फार्मासिस्ट जा सकते हैं, तो ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा हैं। कुछ एग्जाम्स हैं जो यहाँ पे आने के बाद क्लियर करने पड़ते हैं, वो भी जिस तरह एक इक्विवेलेंसी एग्जाम होता है आपको क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद इंग्लिश का एग्जाम है टोफल, वो पास करना पड़ रहा है, उसके बाद 1500 घंटे की जो तजर्बा है इंटर्नशिप करनी पड़ती है वो, और उसके बाद लाइसेंस एग्जाम है वो देना पड़ता है, तो ये कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा जहाँ पे स्कोप तो काफी अच्छा है, इस पेंडेमिक में थोड़ा सा फार्मेसी का स्कोप, थोड़ा सा जो अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब्स वगैरह वो थोड़ी सी कम हुई हैं क्योंकि इकोनॉमी की वजह से, लेकिन अदरवाइज तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए।
और ये भी कि ये हाईली पेड जॉब्स में इसका शुमार होता है इस शोबे का?
बिल्कुल, फार्मासिस्ट जो है सेकंड हाईली पेड है प्रोफेशन डॉक्टर्स के बाद अमेरिका में। इसके अलावा ये दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में, जो ना सिर्फ फार्मासिस्ट अमेरिका में बल्कि जितने भी फार्मासिस्ट दुनिया भर में दूसरे ममालिक में है, ये सबसे ज्यादा हाई पेड अमेरिका का फार्मासिस्ट था।
और इसकी क्या वजूहात है आपके नजदीक?
जो है ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने का वो भी बहुत टफ है यहाँ पे जो उनके स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत टफ है। जिस तरह स्पेशली मुझे तो बाकी स्टेट, हर रियासत का डिफरेंट लॉ है, मैं तो कैलिफोर्निया के बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे रजिस्टर्ड हूँ, तो यहाँ पे लॉज जो हैं वो बहुत बहुत स्ट्रिक्ट हैं, यहाँ पे आपको बहुत से एग्जाम्स पास करना पड़ते हैं, और उसके अलावा जो 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 आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, वो बाकी मुल्क ममालिक से ज्यादा यहाँ पे सख्त हैं। जिस तरह मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं वो दूसरी कंट्रीज में हैं, जब उनके साथ में बात करता हूँ तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जो हम यहाँ वो उनके कंट्रीज जो हैं वो उनको अलाउ कर देते हैं, मोर मतलब कि उनको अथॉरिटीज हैं, लेकिन यहाँ पे वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में, और इस वजह से आई थिंक कि अमेरिका का जो फार्मासिस्ट है वो ज्यादा हाईली पेड है, क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। डॉक्टर कोई मिस्टेक कर देता है और वो गलती से अगर उसके साथ कोई मिस्टेक हो जाती है और प्रिस्क्रिप्शन फार्मेसी में आ जाती है, तो ये यहाँ पे फिर फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेक श्योर करे कि वो मेडिकेशन पेशेंट तक ना पहुंचे। और अगर वो फार्मासिस्ट से भी वो निगलेक्ट हो जाती है, उसे नजरअंदाज हो जाती है, और वो नुस्खा किसी तरह वो पेशेंट तक पहुंच जाता है और पेशेंट उस पर इफेक्ट होता है, तो ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि फार्मासिस्ट भी उसमें इन्वॉल्व है और वो सब उसके रिस्पॉन्सिबल है उस मिस्टेक के। तो इस वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पे लाइबिलिटी ज्यादा है, तो इसी वजह से वो हाईली पेड भी है।
हेल्थ की जो है उनका फार्मेसिस्ट से क्या ताल्लुक होता है?
बिल्कुल, जिस तरह यहाँ पे अमेरिका में सब चीजें ही इंश्योरेंस बेस्ड हैं, यहाँ पे कैश पे चीजें लेना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि अद्वियात बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है कि यहाँ पे हर फार्मेसी जो है जब वो ओपन करते हैं, वो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। तो ये उसके बाद जिस तरह मिसाली तौर पर अगर मैं, मेरी इंश्योरेंस कंपनी है, मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास एक इंश्योरेंस है, तो मैं उस फार्मेसी पे जाऊंगा जहाँ पे वो फार्मेसी मेरी इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करती है ताकि वो मेरी मेडिकेशन को कवर कर सके और मैं वहां से मेडिकेशन ले सकूं। तो इस लिहाज से हर हर फार्मेसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है हर इंश्योरेंस कंपनी के साथ,
किसी ना किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ।
बिल्कुल, कुछ फार्मेसीज होती हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एक्सेप्ट करती हैं सारी इंश्योरेंसेस को। कुछ फार्मेसीज होती हैं वो कुछ इंश्योरेंसेस को एक्सेप्ट करती हैं, कुछ के साथ वो उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाता लीगल ऑब्लिगेशंस की वजह से, रेगुलेशंस की वजह से।
क्या सिस्टम क्या है इंश्योरेंस का और फार्मेसीज का आपस में?
सिस्टम ये है कि अब फार्मेसी लेवल पे तो ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप एक मेडिकेशन आती है किसी पेशेंट की, आप इंश्योरेंस को बिल करते हैं, आप इंश्योरेंस को बताते हैं कि ये मैं आपको, मतलब कि ये पेशेंट को मैं दे रहा हूँ, ये दवाई मैंने $20 की मैंने परचेस की थी मिसाल के तौर पे, तो वो इंश्योरेंस उसको फिर डिसाइड करती है। तो फिर उसको तो वो करती है कि कुछ पैसे, ये होता है कि वो फार्मेसी वो डालती है, फॉर एग्जाम्पल $20 की दवाई थी, इंश्योरेंस कहती है कि मैं $10 इसमें डालूंगा और $10 उसको पेशेंट देगा आपको, ठीक है। तो इस लिहाज से ये सिस्टम चलता है। कुछ होती है कि इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं कि $20 की दवाई है तो वो $20 के $20 इंश्योरेंस कंपनी फार्मेसी को दे देती है, तो फिर वो जो पेशेंट है वो मेडिकेशन उसको पेशेंट जो है वो कुछ नहीं पे करता उस मेडिकेशन के लिए। तो ये डिफरेंट तरीके से होती है,
चलती है। और यहाँ पर जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत लाजमी होती है, हर आदमी को, हर शख्स को हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है ताकि जब भी वो कभी बीमार हो तो उसकी उसकी मदद करती है दवाइयों के सिलसिले में, इलाज के सिलसिले में वो इंश्योरेंस कंपनियां, और जिनको आप इंडिविजुअली भी पे करते हैं या फिर इदारे पे करते हैं जहाँ आप मुलाजिम हैं, ये एक एक अगला एक और सिलसिला है। तो आज हमने बात की है फार्मेसी पर कि अमेरिका में फार्मेसी का सिस्टम कैसे काम करता है और फार्मेसिस्ट क्यों इतने हाईली पेड हैं और इन फार्मेसिस्ट ने COVID-19 के दौरान क्या रोल प्ले किया है लोगों को इलाज की सहूलियात फराहम करने में। मोहम्मद उमैर खालिद साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फार्मेसी मैनेजर हैं और एक माहिर फार्मेसिस्ट भी हैं, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, कैलिफोर्निया सैक्रामेंटो से हमारे साथ रहे, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू।
शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
FDA से ये अप्रूव्ड है और इम्कानात ये हैं कि इसकी वजह से फार्मेसी के शोबे में और मजीद तरक्की होगी और ज़्यादा तेज़ी से लोगों को अद्वियात की फरहमी का सिलसिला शुरू हो सकेगा। अमजद तरीन साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बेहद शुक्रिया।
दुनिया भर से अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर facebook.com/urduvoa और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर @urduvoa पर हमें फॉलो कीजिए।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आज के खसूसी शो के साथ मैं हूँ यास्मीन जमील। COVID-19 के दौरान अमरीका में फार्मेसी के शोबे की अफादियत और इस शोबे में जदीद तरीन टेली डिस्पेंसिंग मशीन की बात हुई और अब पाकिस्तान में अपने सुनने वालों के लिए COVID-19 के दौरान इलाज ही के हवाले से एक अच्छी खबर। इस्लामाबाद में एक वर्चुअल अस्पताल कायम हुआ है जो COVID-19 के दौरान लोगों को उनके घरों तक इलाज फराहम करने का बंदोबस्त कर रहा है। ये वर्चुअल अस्पताल कैसे काम करता है, सुनते हैं गेतियारा अनीस की इस रिपोर्ट में।
डॉक्टर सायरा सिद्दीकी पाकिस्तान के पहले वर्चुअल हॉस्पिटल मेडी हेल्थ सर्विसेज की CEO हैं, जो तकरीबन तमाम अमराज की अद्वियात और इलाज मरीज के घर तक ले जा रहा है। इनकी वेबसाइट, फोन या ऐप के जरिए कोई भी शख्स इनसे राब्ता कर सकता है। यहाँ बैठा तिब्बी अमला तशखीस में रहनुमाई करता है और जरूरत पड़ने पर मुतलका टेस्ट भी घर पर करने का बंदोबस्त करता है।
हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो ये है कि थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एक वर्चुअल हॉस्पिटल जिसमें सारी फैसिलिटीज मौजूद हों मगर वो आपके घर पे चल के आए और उसका टर्न अराउंड टाइम इतना कम हो कि जितना टाइम आपको हॉस्पिटल में जाने में लगता है उसी के अंदर उतनी देर में वो हॉस्पिटल आपके घर आ जाए। सो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उससे पेशेंट को वही क्वालिटी सर्विस मिल रही है। वी हैव ऑल द सर्विसेज जो कि एक हॉस्पिटल में मिलती हैं सवाए सर्जरी के, क्योंकि ऑब्वियसली सर्जरी के लिए आपको एक ऑपरेशन थिएटर चाहिए होता है जो कि हम घर पे नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसके अलावा जो है क्रिटिकल केयर, क्रिटिकल केयर एक स्पेशलाइज फील्ड है जो कि हॉस्पिटल के अलावा नहीं दी जा सकती।
लेकिन ये सब इतना आसान नहीं,
ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हम पेशेंट से इसकी हिस्ट्री डिक आउट करें कि अगर पेशेंट कहता है कि मुझे पेट में दर्द है, अब पेशेंट के लिए जो है ना वो फुल पेट होता है, ठीक है ना, थोरैक्स से नीचे सारा उसके लिए पेट है, लेकिन हम डॉक्टर्स के लिए इट्स नॉट दैट दैट। हमारे लिए पेल्विस अलग है, एब्डोमेन अलग है, एग्जैक्टली लोकेट करना क्या पेट है तो उसके कौन से हिस्से में दर्द हो रही है, किस चीज की दर्द हो सकती है। टेली हेल्थ में होते हो तो आपको थोड़ा सा ये थोड़ा सा चैलेंज होता है।
रूट आपके पास है, प्लीज उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है।
मेडिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक उन्हें तकरीबन एक घंटा पहले एक रिक्वेस्ट मौसूल हुई थी एक पेशेंट की तरफ से कि उन्हें पेट में शदीद तकलीफ थी, जिसके बाद जो इनके हॉटलाइन पर डॉक्टर्स मौजूद हैं उन्होंने ये रिकमेंड किया कि उनके दो टेस्ट होने चाहिए। हिस्ट्री के मुताबिक क्योंकि वो हार्ट पेशेंट भी हैं इसलिए उनकी ECG भी होगी और उनका अल्ट्रासाउंड भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे ये दोनों मशीनें जो हैं इसी घर से उनकी रेजिडेंस पर लाई गई हैं।
असल जो अपने वालिद के टेस्ट घर पर करवा रहे हैं, नहीं चाहते कि COVID-19 के दिनों में उन्हें अस्पताल में कई घंटे अपनी बारी का इंतजार करना पड़े, लेकिन वो कहते हैं कि आम हालात में भी वो यही तरीके कार अपनाना चाहेंगे।
हॉस्पिटल्स में OPD के टाइम बड़े फिक्स होते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि मैं किसी भी टाइम पे जब मैं अवेलेबल होता हूँ या किसी को भी प्रॉब्लम होती है हम उसको विद इन एन आवर इनकी सर्विस डिलीवर हो जाती है। हॉस्पिटल से आप जाते हैं या अगर आप लोग कोई रूम वहाँ रेंट लेते हैं इट माइट कॉस्ट ओवर 10,000 to 15,000 rupees पर डे। तो मेरे ख्याल से ये वायबल है फाइनेंशियली क्योंकि नॉर्मली सारी आपकी चीजें यहाँ आ जाती हैं।
सहूलत अपनी जगह, लेकिन घर पर इलाज रिवायती क्लिनिक या अस्पताल के मुकाबले में 10-20% महंगा होता है और फिर मरीज और मुआलिज अमले का तहफ्फुज यकीनी बनाना भी जरूरी है। डॉक्टर सायरा के मुताबिक अमले का बैकग्राउंड और सिक्योरिटी चेक एक प्राइवेट कंपनी के जरिए कराया जाता है।
देखिए इसमें इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ये हैं कि किस तरह की सर्विस दी जा रही है। अगर डिलीवरी है मेडिसिन की तो उसमें तो उसने डोर पे जाके डिलीवर करके आ जाना है। मसला उस वक्त होता है जब आप घर में घंटे दो घंटे गुजारते हैं जो कि हमारे नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स जो हैं वो करते हैं। उसके लिए बट वी हैव वेरी क्लोज लायजॉन विद द पुलिस डिपार्टमेंट और इसके अलावा नादरा के साथ।
मेडिक इंतजामिया के मुताबिक पिछले 3 माह के दौरान 1500 से जायद मरीजों को घर पर सेहत की सहूलत फराहम की जा चुकी है, जबकि आने वाले कुछ अरसे में ये दायरा कार लाहौर और कराची तक फैलाया जाएगा। गीतिया रानीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर facebook.com/urduvoa और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर @urduvoa पर हमें फॉलो कीजिए।
ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाकयात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज़िए देखने सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील आज के खसूसी शो के साथ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
کرونا وائرس کی وبا نے دنیا بھر میں لوگوں کو جس طرح پریشانی میں مبتلا کیا ہے اس سے ذہنی امراض میں بھی اضافہ ہوا ہے, ان میں ایک ڈپریشن بھی ہے. اس بارے میں ماہرین سے ہمارے ساتھی مدثرہ منظر کی گفتگو سنیے اس رپورٹ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں مدثرہ منظر. کرونا وائرس کی وبا نے جہاں لوگوں کو شدید بیمار کیا وہیں ذہنی پریشانیوں میں بھی اضافہ ہوا, اور ان پریشانیوں نے بعض اوقات ذہنی امراض کی شکل اختیار کر لی, ان میں سے ایک ڈپریشن بھی ہے. آئیے اس بارے میں ماہرین سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اختر حامدی امریکی ریاست ایریزونا میں کلینیکل سائیکیٹرسٹ ہیں. آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ڈپریشن کیا ہے اور اسے کب بیماری سمجھنا چاہیے. جی, تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اسے کب بیماری سمجھنا چاہیے.
دیکھیے, جب بھی اگر ہماری فنکشنالٹی جو ہے ہمارا روزمرہ کے حالات کام کاج متاثر ہوتا ہے تو وہ ایک بیماری کی صورت اختیار کر لیتا ہے, اس وقت اٹینشن کی ضرورت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حالات کی وجہ سے سمپٹمز اسی طرح کے ہوتے ہیں جیسے کسی ذہنی بیماری جس کو ہم میجر ڈپریسو ڈسارڈر کہہ لیں یا موڈ ڈسارڈر کہہ لیں اس میں ہو سکتی ہے. اگر سمپٹمز اس حد تک ظاہر ہونے لگے کہ اس سے روزمرہ کے معمول پر ان کا اثر پڑ رہا ہے, تعلقات پہ اثر پڑ رہا ہے, تو اس وقت میڈیکل اٹینشن کی ضرورت پڑتی ہے. اب ڈپریشن پر سے دیکھ لیں تو عام طور پہ ڈپریشن صرف کسی ایک وجہ سے نہیں ہے, اس پر بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اس کو پریسیپیٹیٹ کر سکتے ہیں ڈپریشن کو. اسٹڈیز نے یہ دکھایا ہے کہ جینیٹیکلی کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جو ہیں ایٹ رسک ہیں کہ ان کو ڈپریشن ہو سکتا ہے اگر ان کے حالات میں کوئی ایسی تبدیلی آ جائیں جس کی وجہ سے ایک دفعہ پہلا ایپیسوڈ ٹریگر ہو گیا. اگر اسی شخص کے حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ اب COVID-19 کی وجہ سے ان پہ پریشر پڑ رہا ہے, وہ سسٹرس کو لے نہیں پا رہے ہیں صحیح طور پہ اور وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں, تو ان کو ایونچولی ہو سکتا ہے کہ ڈپریشن کی علاج کی ضرورت پڑے. اگر ان کو صرف اس لیے مشکلات کھڑی ہو رہی ہیں کہ سٹریس لیول بڑھ گیا ہے, کم پیسہ پڑ گیا ہے, بچوں کی طرف سے پریشانی ہے, گھر کے حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں کیونکہ سوشل آئسولیشن ہوئی ہوئی ہے, تو وہ پھر جب یہ حالات بہتر ہوں تو یہ خود بخود ٹھیک ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں, تو اس کو ہم ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر کہتے ہیں. اگر حالات کی وجہ سے ڈپریسو سمٹمس ہیں تو وہ ایڈجسٹمنٹ ڈس آرڈر ہے, اور اگر کیمیکل امبیلنس برین کے اندر ہے اس کی وجہ سے سمٹمس آ رہے ہیں تو وہ ڈپریسو ڈس آرڈر کے کیٹیگری میں.
ٹھیک ہے, تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ اگر COVID-19 کے دوران کسی کو ڈپریشن محسوس ہو رہا ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ذہنی طور پہ وہ پریشان ہے تو وہ وقت اور حالات کے ساتھ جب یہ پینڈیمک ختم ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے, انہیں کسی علاج کی ضرورت نہیں.
کافی امکان یہ ہے کہ نہیں, اس کی ضرورت نہیں پڑے گی انہیں, اور چیزیں بلکہ اگر کہ پرولانگ ہو بھی جاتے چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو سیکھنا شروع کر لیں کہ حالات سے کس طرح سمجھوتا کریں, کس طرح ان مشکلات کو ڈیل کر سکیں, تو سمٹمس اس صورت میں بھی جب کہ COVID-19 کی آئسولیشن جو ہے پرولانگ ہو بھی جائے تو سمٹمس بہتر ہونے کے امکانات ہیں.
جی, تو ویسے ان حالات میں کرنا کیا چاہیے تاکہ ڈپریشن نہ ہو؟
جی جی, ڈپریشن صرف افسردگی کا ہے یا فکر مندی ہے, اگر وہ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ بعض دفعہ پروٹیکٹیو بھی ہوتی ہیں کیونکہ آدمی اس حساب سے احتیاطی تدابیر کرتے ہیں, اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ اور سمٹمس ہیں جیسے کہ نیند ڈسٹرب ہو گئی, بھوک ڈسٹرب ہو رہی ہے, انرجی لیول گر رہا ہے, دوسری چیزوں میں انٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا ہے, موڈ میں چڑچڑا پن ہے, اور یہ ساری چیزیں اور اس کی وجہ سے ان کے کام پہ ان کے تعلقات پہ اثر پڑ رہا ہے نیگیٹو, تو اس پہ علاج کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے اس کی. جیسے آپ نے سوال کیا کہ کیا کیا جائے اس سے, تو یہ شروع کے معمولی جو کم انٹینسٹی کے سمٹمس ہیں وہ تو ایکسپیکٹڈ ہیں, ان سے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. سوشل آئسولیشن بہت غلط لفظ ہے, ہم لوگ سوشل اینیمل ہیں, ہمیں اس کی شدید ضرورت ہے. یہ فزیکل آئسولیشن اگر کریں, فزیکل ڈسٹینسنگ کریں تو وہ بہتر لفظ ہوگا. آپ سوشلی انٹیکٹ رہیں, فون کے ذریعے ویڈیو کانفرنس کالز ہوتی ہیں اس کے ذریعے, بہت سی جگہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پارک میں جا کے بڑے سرکل میں بیٹھ جاتے ہیں, ماسک وغیرہ لگا لیتے, پرفیکٹلی فائن اگر اس طریقے سے آپ سوشلائز کریں, تو اس سے یہ ہے کہ وہ اسٹریس لیول جو بلڈ اپ ہو رہا ہے وہ کم ہو جائے گا. پھر یہ کہ اس کے ساتھ جو ان کو مشکلات خاص کر فائنینشیل مشکلات ہیں اس پہ اپنی اسپاؤس کے ساتھ, اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ریگولر ڈسکشن کریں. کریٹو گیمس وغیرہ کچھ ایسے ہیں جو فیملی کے ساتھ مل کے کھیلے جا سکتے ہیں, پازیٹیو پروگرامس ٹی وی کے ہیں جس میں ہنسی مذاق ہو, رونے پیٹنے والی چیزیں نہ ہوں, اگر اس پہ زیادہ توجہ دی جائے اور یہ کہ اپنی پروڈکٹیویٹی کو گھر میں بیٹھ کے کس طرح سے بڑھایا جا سکتا ہے, اپنے کام سے متعلق, اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کے متعلق, فلنتھراپک ورک, دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, جتنا انوالو رہیں گے اتنا ہی رسک کم ہو جائے گا, اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے اس کی جو منفی اثرات ہیں ڈپریشن کے, اس کو کم کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک, ڈاکٹر حمدی بہت بہت شکریہ آپ کا. نوشابہ منان پاکستان میں کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں. نوشابہ منان صاحب, آپ کووڈ 19 میں پاکستان کے حالات کو دیکھ رہی ہیں, یہ بتائیے کہ ایک ایسی سوسائٹی میں جس میں ڈپریشن ویسے ہی سمجھ میں نہیں آتا, ان دنوں میں لوگ کس طرح اس کو سمجھ پاتے ہیں اور آیا یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں آپ تک؟
بالکل آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان میں مینٹل ہیلتھ کو پرائمری ویلیو جو کہ ہم آواز اٹھاتے رہے, میں تقریباً 3-4-5 سال سے اس کے اوپر کہہ رہی ہوں کہ آپ پرائمری جو ہے مینٹل ہیلتھ کو پرائمری ویلیو دیں, اور یہ اس سے پہلے یہ نہیں صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو ڈپریس موڈ یا اینکشس ہونا یا سٹریس فل ہونا, یہ ایک فطری عمل ہے. ہیومن لمیٹیشنز ہیں, کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں, کچھ چیزوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. کوئی پینڈیمک آ سکتا ہے, کوئی ارتھ کوئک آ سکتا ہے, پاکستان میں بہت اس سے پہلے بھی آتا رہا, لیکن کووڈ 19 کے بعد اب لوگوں میں سمجھ آ گئی, جس وقت بہت زیادہ فرسٹریشن پیدا ہو گئی, انسرٹنٹی پیدا ہو گئی, فیئر فیکٹر آ گیا, جو آپ کہتے ہیں پراکسیمیٹی جو تھی لوگوں کے اندر, وہ جو ڈسٹینس تھا فزیکلی, وہ زیادہ قریب رہنے کا ان کو وقت مل گیا ایک دوسرے کے ساتھ, جو کہ پہلے مشکل تھا. لاک ڈاؤن ہو گئے ایک گھر میں کچھ لوگ, یہ چیز نے بہت بڑا, سب سے جو پاکستان میں سب سے زیادہ جو مین جس کو فیکٹر آپ کہہ سکتے ہیں وہ پاورٹی تھی, غربت تھی, اپنے بھوک تھی, جس کے لیے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا سروائیو کرنا, اور اس کے اوپر پھر باقاعدہ زیادہ بات ہونی شروع ہو گئی مینٹل ہیلتھ کے اوپر, اور پوری دنیا میں شروع ہو گئی. ریشو پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ اس وقت ہر 5 میں سے ایک شخص ڈپریس ہے. اس کے 50% متاثرہ جو ہماری پرسنالٹی پہ اثرات ہوتے ہیں وہ ہمارے انہیریٹنس میں آتے ہیں, ہماری جو ڈی این اے, ہم انہیریٹنس میں کچھ چیزیں, کچھ ٹریٹس پرسنالٹی انہیریٹ کرتے ہیں. 10% اس میں سرکمسٹانسز رول پلے کر رہے ہوتے ہیں, اور 40% اس میں عمل ہوتا ہے ہمارے اپنے ڈیسیجنز کا, کہ ہم اس سچویشن میں جب فائٹ اور فلائٹ ہارمون یا سچویشن آ گئی ہے تو ہم نے اس سٹریسفل سچویشن میں یا فائٹ کرنا ہے یا فلائی کر جانا ہے. اس چیز کو لے کر بات سمجھ نہیں آ رہی تھی, بریک اپس ہو رہے تھے جس وقت بات شروع ہوئی, تو اب لوگوں میں یہ سمجھ آ گیا ہے کہ جو بیہیویئرل ایشو بچوں کے آ رہے ہیں میجورٹی, جب ان کو وہ اس فیئر کو نہیں, سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز انسان کی زندگی کے اندر اس کی ہیلتھ ہے, سانس لینا, اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری جنگ عظیم کے بعد میں سمجھتی ہوں کہ یہ دنیا کے لیے ایک سب سے بڑا حادثہ تھا. پوری دنیا جو سو کالڈ سپریم یا سپر پاور اپنے آپ کو کہتی تھی, انہوں نے بھی بو ڈاؤن کیا, ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہم کنٹرول کتنی حد تک کر سکتے ہیں. پاکستان اس مقابلے میں میرے خیال میں شاید بہتر رہا اپنے محدود وسائل کے ہوتے ہوئے بھی, لیکن ایک چیز ضرور ہوئی کہ ہمارے ہاں مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ آنے شروع ہو گئے, کیونکہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ ہماری گورنمنٹ کے پاس اپنے محدود وسائل میں رہ کر لوگوں کو گھروں تک فیسلٹی پہنچانا, کھانا پہنچانا, خاص کر جس وقت وہ لاک ڈاؤن کا تھا تو بہت زیادہ کیسز آئے, بریک اپس ہو گئے لوگوں کے, بچوں نے خودکشیوں کے کیسز آ گئے ہمارے سامنے, فرسٹریشن اگریشن بہت بڑھ گیا, کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے, میں سب سے پہلے جو ہمارے لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, ان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ سٹریس ہوتا ہے کانفلکٹ, کانفلکٹ لیٹر آن آپ کو جس وقت انسرٹنٹی آتی ہے فیئر فیکٹر آتا ہے, فیئر فیکٹر آپ کے اندر جس وقت آتا ہے وہ آپ کے اندر فرسٹریشن پیدا کر دیتا ہے, اگریشن پیدا کر دیتا ہے اور ڈپریشن پیدا کر دیتا ہے. اس کی سب سے زیادہ جو میرے خیال میں خطرناک بات یہ ہے کہ وہ آپ کی کوگنیشن لے لیتا ہے, ہاؤ یو سی, ہاؤ یو پرسیو اینڈ ہاؤ یو انٹرپریٹ تھنگس, لائک آپ کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت لے لیتا ہے.
تو ایسے میں جی بالکل
سمجھ میں آ
چکی جی صحیح, ایسے میں پھر فیملی ممبرس کا کردار, ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟
پہلی بات جو تھے آپس میں جو اسپیشلی ہمارے مرد حضرات بھی جس کے گھر بیٹھے, ہمیں ہر ایک چیز کے اندر بلیسنگز کو دیکھنا چاہیے. اور میرے خیال میں جبلت نے پاز کے لیے کہہ دیا, اللہ نے بھی کہا توقف کرو, رک جاؤ. یہ جبلت کی طرف سے یا نیچر کی طرف سے ایک کال تھی کہ ہم سب کو جیسے گوگل پہ آپ کوئی ڈیسٹنی ڈالتے ہیں اور تھوڑے سے بھی اگر آپ ری ٹریک ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ری روٹنگ کی آپشن دیتی ہے. تو میرے خیال میں ہم سب کے پاس یہ بڑا اچھا ٹائم تھا کہ ہم اپنی ری روٹنگ کر لیتے, تھوڑے سے مورالٹی ایتھکس کے اوپر بات کر لیتے, تھوڑے سے زیادہ ایموشنل جو ہمارے ہاں پیرنٹنگ میں اسپیشلی ایشوز آتے ہیں بچوں میں کہ ایموشنل بانڈیج وقت کے ساتھ فیملی سسٹم ٹوٹنے کے ساتھ اور بڑے گھروں سے اپارٹمنٹس اور اسٹوڈیو اپارٹمنٹس میں جانے سے وہ جو دادا دادی نانا نانا چاچا چاچی رشتے رول پلے کر رہے ہوتے تھے وہ رول اب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں پیسے دے کے, ہم بھی وہ ایک انکنڈیشنل وہ لوگ تھے جو کہ آپ کی کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے تھے, وہ ٹوٹنے سے یہ چیز آئی. اب گھر کے لوگوں کا یہ ہے اپنے دماغ کا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, میں کووڈ کو لے کر ہی آگے بات کروں گی کہ جس وقت ایسی انسرٹنٹی لوگوں کو محسوس ہو, ڈر لگے کہ اب کیا ہوگا, ایسا نہ ہو کہ پہلی بات سب سے پہلے ہمارے پاس تین ہمارے برین کے حصے ہوتے ہیں یا مائنڈ ہم کہتے ہیں, ایموشنل مائنڈ, ریشنل مائنڈ جس اور ایک ہوتا ہے وائز مائنڈ. ایموشنل مائنڈ ہمیں ہمیشہ ڈراتا ہے, وہ یہ کہے گا نہیں بس آپ مر جاؤ گے, یہ جو پینڈیمک آیا اس میں آپ نہیں بچیں گے. لیکن آپ کا وائز مائنڈ کہتا ہے کہ 97% لوگ اس میں سے بچ جاتے ہیں, جو آپ کا ریشنل مائنڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے 97% لوگ بچ جاتے ہیں, اور آپ کا وائز مائنڈ آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ اگر آپ یہ پریکاشنز کریں, اپنا ڈسٹینس مینٹین کریں, آپ یہ ماسک پہنے, سینیٹائزر یوز کریں, تو آپ ان 3% سے بھی بچ سکتے ہیں. یہی ٹریننگ تھی جو کرنی تھی. اور اگر آپ کو لگے کہ ایک شخص فلیئر اپ ہو رہا ہے یا غصہ کر رہا ہے تو دوسرے کا کام اس وقت ہے کہ اس سچویشن سے 20 منٹ کے لیے اپنے آپ کو گائیڈ کر لے. فزیکل ایکٹیویٹی کو ریلیٹ کرتی ہے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ. اپنے آپ کو گھر کے اندر رہ کر یا اپنی سیف انوائرمنٹ میں جدھر گرینری ہے, جو لوگ ورک آؤٹ کرتے ہیں وہ جو انسرٹنٹی یا وہ فرسٹریشن جو ان کے اندر آ رہی ہے وہ جب اپنی واک میں, جم میں یا میڈیٹیشن سے جس وقت وہ اس کو ریلیز کرتے ہیں تو جو آپس کے کانفلکٹس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں.
ٹھیک, نشاوہ منان بہت شکریہ آپ کا. آئیے پاکستان میں جناب پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج کے ڈین اور پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر اقبال آفریدی سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈپریشن کے بارے میں اکثر کنفیوژن ہے لوگوں کو, سمجھ میں ہی نہیں آتا, اسے وقتی سمجھتے ہیں, تو آپ کے خیال میں پاکستان میں اس کا نوٹس لیا جاتا ہے اور اس کا علاج موجود ہے؟
دراصل بات یہ ہے, آپ نے بجا فرمایا کہ تھوڑا بہت اداس ہونا, مثلا کسی نے مجھے ٹوک دیا یا میرے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی, تھوڑا بہت اداس ہونا چند گھنٹوں یا دنوں کے لیے اداس ہونا, یہ نارمل فینامینا ہے, یہ نارمل ویریشن آف موڈ مزاج کی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ درخت کی ٹہنی اوپر نیچے ہو رہی ہے یا سمندر کی لہر اوپر نیچے ہو رہی ہے تو نارمل ہے, لیکن اگر اسی سمندر کی لہر میں طغیان آ جائے یا وہی درخت ضرورت سے زیادہ طوفان کی طرح اٹھے بھی, تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر تین علامات یاد رکھنی چاہیے, ڈائے کا فارمولا ہے, ٹی سے ڈپریس موڈ, آئی سے انٹرسٹ کی کمی, دلچسپی کی کمی, اور ای سے انرجی کی کمی یعنی قوت کی کمی. یہ کم از کم اگر دو ہفتے ہو جائے مسلسل, کم از کم دو ہفتے, تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ڈپریشن کی بیماری ہے, یہ بیماری کے زمرے میں آتا ہے, اس کو ڈپریسو ڈس آرڈر کہیں گے, اور جو نارمل ویریشن ہے اس کو عام ڈپریشن کہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ علامات ہیں کہ مطلب نیند میں, بھوک میں خرابی, اور اس کے ساتھ ساتھ پیسیمسٹک آئیڈیشن آتے ہیں, یعنی اس میں جو ہے مثبت سوچ کے بجائے منفی رجحان ہوتا ہے, اور اس قدر منفی ہوتا ہے کہ زندگی سے بیزاری کے خیالات آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیٹ کی خرابی, جسمانی تکلیفات جیسے جسم میں درد ہونا یہ شامل ہوتی ہے, اور خاص طور پر کام میں دلچسپی ختم ہو جاتی.
تو ڈاکٹر صاحب علاج تو ہے نا اس کا؟
جی علاج تو بالکل موجود ہے, اور میں تو کہتا ہوں کہ ڈپریشن از سو کامن, جس طرح کامن کولڈ ہے, زکام نزلہ, اسی طرح ڈپریشن, اور اس کا بھرپور علاج موجود ہے. آپ اگر دیکھیں ڈپریشن یا اگر بلڈ پریشر کی، شوگر کی، آرتھرائٹس کی بیماری تو لمبی لمبی ہوتی ہے، اس کا تو ہم کہتے ہیں کم از کم 9 مہینے آسان علاج ہے. سب سے مہنگا ترین علاج بھی ڈپریشن کا 50 روپے پر ڈے ہے، یعنی 1500 روپے مہینے کا. اور بہت ہی اچھا علاج ہمارے ملک میں موجود ہے، ہر طرح کی دوائی بھی موجود ہے، الیکٹرو کنورسو تھراپی بھی ہے. البتہ سائیکو تھراپی میں ہمارے یہاں اتنے ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں، وہ بھی اچھا خاصا علاج ہے اس کا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال آفریدی آپ کا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
دنیا بھر سے اہم خبروں، دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urduvoa پر ہمیں فالو کیجیے.
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. کووڈ 19 کے دوران جہاں ڈاکٹرز اور طبی عملہ فرنٹ محاذ پر رہا، وہاں ایک اور ایسا شعبہ اور ایک ایسے شعبے کے لوگ بھی سب سے آگے رہے جو کہ فارمیسی کا شعبہ کہلاتا ہے. یہ وہ شعبہ تھا اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کووڈ 19 کے مریضوں کو اور کووڈ 19 کے مرض میں مبتلا لوگوں کو ادویات فراہم کی، اپنی صحت کو، اپنی جان کو داؤ پر لگا کر، اور بدستور اپنے فارمیسی سٹورز پر آتے رہے. اس شعبے کو سراہنے کے لیے اور اس شعبے میں کام کرنے والوں کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات پہنچانے کے لیے، اور اس بارے میں بھی معلومات پہنچانے کے لیے کہ امریکہ میں فارمیسی کا شعبہ کس طرح کام کرتا ہے، اس شعبے میں کیا کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں فارمیسسٹ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو کہ ادویات فارمیسی سے لینے جاتے ہیں یا خریدتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد عمیر خالد. ایک چین ہے فارمیسی کی امریکہ میں، اس میں یہ فارمیسی مینیجر ہیں اور ایک ماہر فارمیسسٹ بھی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، اور کیلیفورنیا سیکرامنٹو سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم محمد عمیر خالد صاحب.
وعلیکم السلام.
عمیر خالد صاحب، کچھ بتائیے کہ امریکہ میں فارمیسی کا شعبہ خاص طور پر کووڈ 19 کے دوران کس طرح فرنٹ محاذ پر رہا؟
جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ اب ڈیورنگ جس ساری پینڈیمک کے دوران فارمیسیز اوپن رہی ہیں، ہم لوگ فرنٹ محاذ پہ تھے. ہم لوگوں نے میک شور کیا کہ ساری ادویات سب کو ٹائملی، مطلب کہ وقت پہ سب کو یہ ادویات ملتی رہیں. یہاں پہ امریکہ میں ہر ریاست کا، ہر اسٹیٹ کے لاز ہیں جو فارماسسٹ کو اختیارات دیتے ہیں کہ وہ ان کو ایکسٹرا اختیارات ملتے ہیں. جس طرح ہمارا یہاں پہ سکوپ ہے کہ ہم چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہیں، جس طرح پیٹ میں درد ہے کسی بھی مائنر وجہ سے، یا فلو ہے، یا کھانسی ہے، یا کسی کو کوئی قبض ہے، یا ایسی ہلکی پھلکی بیماری ہے، تو وہ ان کو ڈاکٹرز یا کلینک پہ جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ فارماسسٹ کے پاس آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہماری ادویات اوور دا کاؤنٹر جو ہمیں اویلیبل ہوتی ہیں وہ ان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. تو اسپیشلی اس پینڈیمک میں جب لوگوں کو بہت مشکل پیش آ رہی تھی ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ بنانے کے لیے، یا کلینکس پہ ویٹ ٹائم بہت زیادہ تھا، تو وہاں پہ ہم نے ان کو لوڈ کو بہت کم کیا، اور ہم نے وہ کمیونٹی کی ہیلپ کی ہے کہ ان کو اگر کوئی ایڈوائس وغیرہ چاہیے میڈیسن میں تو وہ ہم بہت ایزیلی ایکسیسیبل تھے.
اور کووڈ 19 کے دوران جو کووڈ کے مریضوں کے علاج کے لیے جو ادویات کی فراہمی تھی، گو کہ وہ کوئی اسپیسیفک ادویات تو نہیں تھی، وہ بھی جو بھی کارگر ثابت ہو رہی تھیں ان کا سلسلہ بھی، ان کی فراہمی کا سلسلہ بھی جاری رکھا فارمیسیز نے؟
بالکل. کچھ ادویات تھیں جو شروع میں کرونا کے لیے ٹریٹمنٹ کے لیے تھیں، وہ جب ہمارے پاس ان کے مریض آتے تھے تو ہم میک شور کرتے تھے کہ ان کو اس ادویات کے بارے میں بتاتے تھے کہ اگر ان کے کوئی پاسبل سائڈ افیکٹس ہیں، یا اگر کوئی اور میڈیکیشن لے رہے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی یہ انٹریکشن تو نہیں ہو رہی، تو وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کر رہے تھے. اس کے علاوہ ہماری ریاست کیلیفورنیا کے جو گورنر نے ہمیں اتھارٹی دی تھی کہ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں کووڈ کا, تو اس کے لیے ڈاکٹر کا نسخہ نہیں چاہیے, فارماسسٹ خود سے آرڈر کر سکتا ہے ٹیسٹ کو. تو یہاں پہ بہت سی فارمیسیوں نے ڈرائیو تھرو ٹیسٹنگ شروع کی تھی, تو وہاں پہ فارماسسٹ ٹیسٹ آرڈر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ٹیسٹ کی فراہمی بھی جاری تھی. تو اس وجہ سے بھی ہاسپٹلز اور کلینکس کا لوڈ بہت کم ہو گیا تھا, اور فارماسسٹ اسی فارماسسٹ کی وجہ سے ٹیسٹ بہت ایزیلی اویلیبل تھے پبلک کو.
تو یہ بتائیے کہ فارماسسٹ کون ہوتا ہے, کس طرح اس کی کیا کوالیفیکیشن ہوتی ہے, کس شعبے کا وہ ماہر ہوتا ہے یہاں امریکہ میں؟
فارماسسٹ یہاں پہ امریکہ میں یہ ہے کہ یہاں ہم ایک ڈگری کرتے ہیں, اس کو فارم ڈی کہتے ہیں, ڈاکٹر آف فارمیسی. مختلف ممالک میں یہ, جس طرح پاکستان میں اگزامپل دیتا ہوں, یہ ایف ایس سی کے بعد 5 سال کی ڈگری ہے. یہاں پہ کچھ لوگ بیچلرز کے بعد اسکول میں جاتے ہیں, کچھ ہائی اسکول کے بعد سیدھے فارمیسی اسکول میں.